جو حقیقتاً بے حیائی اور برائی سے روکنے والی ہو، آپ کی نماز کی طرف کہ یہی نماز مطلوب ہے، کہ یہی نماز مقصود ہے۔ محترم قاری محمد اشرف ہاشمی اہمیت نماز کے موضوع پر روح پرور خطاب فرما رہے تھے۔ قاری اشرف ہاشمی، جن کی گفتگو دل میں اتر جانے والی اور جن کی تماثیل شعور و وجدان میں روشنی کی صورت بکھر جانے والی ہوا کرتی ہیں، آپ 9 مئی 1984 کو نادیدہ اسلام دشمنوں کے ہاتھوں گلبرگ لاہور سے دن دہاڑے اس وقت اغوا کر لیے گئے کہ جب آپ کو ہانگ کانگ کے لیے ایک اہم تبلیغی مشن پر روانہ ہونا تھا۔ قاری محمد اشرف ہاشمی نے کہ جو ہنوز اغوا شدہ ہے، ستمبر 1983 کو جمعیت طلبہ عربیہ کے ارکان کی تربیت نشست میں طلبہ سے آخری مرتبہ اہمیت نماز کے موضوع پر خطاب فرمایا۔ آئیے ہم بھی اس نشست میں شریک ہوتے ہیں۔ مہر خطاب ہے قاری محمد اشرف ہاشمی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تسمعون، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين. وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
حديث نبوي دیش کرنے کی بجائے میں نے سوید آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور قرآن کریم کو بھی ایک لحاظ سے حدیث نبوی کہا جاتا ہے, زبان رسالت سے اس سے ادا کیا گیا ہے. خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ہر مطلب حدیث سے علاقہ ہے اور اس لحاظ سے قرآن بھی قرآن کی ایک ایک آیت کی حضور ہی کی حدیث ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی عظمت جو قرآن کریم میں بیان فرمائی اور جس انداز سے حکم دیا, ہم اس سے پہلے لیتے ہیں کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اظہار فرمایا اسے اس کے بعد بھی اس کا ذکر کریں. قرآن کریم نے بڑی اہمیت کے ساتھ نماز کے موضوع کو چھیڑا ہے, اسے بہت اہمیت دی ہے قرآن کریم مطلب کی آج کے اندر تلاوت کلام اور نماز کے قیام کو خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن پڑھا کیجیے اور نماز قائم کیجیے. یہ دو چیزیں نماز اور قرآن کو لازم ملزوم قرار دیا. اصل میں آپ حضرات کو مجھ سے دیکھ کر واقف ہوں گے کہ جو قرآن پڑھنے کا لطف نماز میں آتا ہے وہ ویسے نہیں آتا, اور جو قرآن سمجھ نماز میں آتا ہے ویسے نہیں آتا. آپ قرآن کے علوم سے اگر آشنا ہونا چاہتے ہیں تو وہ آیات قرآن کریم میں پڑھ کے دیکھیے, یہ شاید آپ کو ویسے سمجھ نہ آتی ہوں تو اس طرح وہاں پڑھنے کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ جیسے آپ پور کے کھلاڑی میں دامن عرب میں بیٹھ کے آپ خطاب سن رہے ہیں اور پھر آپ اس خطاب کے تاثرات کو محسوس کر رہے ہیں. تو یہ نماز کے اندر ہی یہ لطف آتا ہے. قرآن کریم نے اکثر مقامات پر قرآن پڑھنے کو نماز سے تعبیر کیا ہے. مثلاً قرآن کریم نے کہا کہ آپ قرآن ترتیلا, یہاں جو رتل القرآن ترتیلا کرنا ہے کہ رات کو کھڑے ہو کے قرآن پڑھاتی ہے تو مراد نماز ہے, لیکن ذکر قرآن کا ہو رہا ہے, یعنی مقصود جو ہے وہ نماز کے اندر قرآن کریم کو پڑھنا ہے. کہ جب آپ نماز کو رات کو اٹھ کے خدا کا قرآن پڑھیں گے نماز کی صورت میں تو اس میں بالکل ایسا ہوگا کہ آپ دربار الٰہی میں حاضر ہیں اور اللہ خطاب فرما رہے ہیں اور آپ اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے اس کا خطاب سن رہے ہیں. ہم عام طور پر یوں پڑھتے ہیں کہ ہم خدا کی کتاب کو جو ہے ایک رنگ دینے کے لیے پڑھ رہے ہیں اور ہم اس بات سے اپنے آپ کو بالا تک سمجھتے ہیں کہ کوئی ہم سے مخاطب ہو رہا ہے, اسی بات سے ہم ناشنا رہتے ہیں. اگر ہم وہاں آ کر جائے اس انداز سے کھڑے ہوں کہ میری زبان سے جو کچھ نکل رہا ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ مجھ سے مخاطب ہے اور میں سامے میں سے ہوں, قاری میں سے نہیں سامے میں سے ہوں, پھر اس انداز سے آپ سنیں تو تاثر کچھ اور ہوگا. کیفیت کچھ اور آپ کو نصیب ہوگی. تو قرآن کریم میں نماز کو اور قرآن کو خاص طور پر ہم لگی نہ یتلون کتاب اللہ تو آقام الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. فرمایا جو لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور چھپے اور ظاہر ظاہر خدا میں خرچ کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ہے کہ تجارت کے امیدوار ہیں جتنے خسارے کا پہلو نہیں. اسی طرح قرآن کریم نے نماز کو بڑی اہمیت دی, بہت زیادہ اہمیت دی. اندازہ لگائیے کہ مثلا آپ سورہ مومنون جہاں سے شروع کرتے ہیں وہاں قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون سے اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی. تمام صفات بیان کرنے کے بعد پھر آخری صفت, پہلی صفت بھی نماز کرا دی اور آخری صفت بھی والذین هم علی صلواتهم یحافظون. اسی طرح آگے چل کے 29 کے پارے کے اندر بھی یہی چیز شاید سورت المعارف کے اندر الفاظ ہے, وہاں بھی پہلے نماز کا ذکر کرنا اور پھر آخر میں پھر نماز کا ذکر کرنا. قرآن کریم میں نماز کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ شاید ہی کسی اور چیز کو اتنی اہمیت, کسی اور رکن کو اتنی اہمیت دی گئی ہے. بنیادی طور پر بچہ محنت کر کے پاس ہوتا ہے اور اس کی محنت سے ہی اس کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے, لیکن اگر اس کی حاضرائیں مکمل نہ ہو تو داخلہ نہیں لے جاتا تاکہ محنت گھر کی گھر رہ جاتی. یہ شاید آپ کو معلوم ہے یا نہیں, یہ نظام ہوتا ہے دنیا میں کہ یونیورسٹی جو ہے یا بورڈ جو ہے وہ خود بچے کا داخلہ قبول نہیں کرتی. جس کی حاضریاں کم ہوں اس کی لمٹ ہوتی ہے کہ اتنی حاضریاں سال کے اندر اگر اس نے مکمل نہیں ہے تو پھر اسے داخلہ بھیجنے کا حق ہے ورنہ نہیں ہے. گویا یہ نماز حاضری ہے اور اس کے بعد جو محنت ہے وہ بات کی, اگر یہ حاضری ہی کم نہیں تھی تو پھر دوسری جو ہے محنت وہ تو رائفہ چلی جائے گی. یا یوں سمجھ لیجیے کہ جس طرح جنرل پریڈ ہوتی ہے فوج کے اندر, اقتصادی ہزار بہادر ہو اس کا نشانہ بہت اچھا ہو, وردی بہت اچھی کرنا جانتا ہو, اس کی وردی بہت خوبصورت ہو اور وہ بہت ہی دائر قسم کا سنو مند اور چتر چالاک اور خوبصورت قسم رکھنے والا بہادر بڑی گوشت سپاہی ہو, لیکن اگر وہ پریڈ کے اندر حاضری نہیں دیتا تو وہ جنگ جو عارضی طور پر کھیلی جاتی ہے تاکہ جنگ کی مشق ہو سکے اس میں وہ حاضری نہیں دیتا تو اصل جنگ میں سے جانے کی اجازت نہیں دی جاتی. ہم عام طور پر یہ سوچتے ہیں کہ نماز کیا ہے اور اس کے کر لینے سے کیا فرق پڑتا ہے, اس کے پڑھنے یا نہ پڑھنے سے کیا فرق پڑتا ہے, انسان کو مسلمان ہونا چاہیے بس. یہ بھی ایک نقطہ ہے جو آپ حضرات جب عملی میدان میں آئیں گے تو لوگ آپ سے کریں گے یہ بات کہ آپ کو کہتے ہیں ان صلاح کا تنہا عالم کا چائے بدمن کر کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے, کہاں روکتی ہے یار؟ تم دیکھتے تو صحیح کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور جلدی مارتے ہیں, لوگ نماز پڑھتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں, لوگ نماز پڑھتے ہیں اور کم توڑتے ہیں, تو تم کیسے کہتے ہو کہ نماز برائی سے روکتی ہے؟ یہ آپ کا سوال ہوگا جب آپ دعوت کے عمل میں نکلیں گے تو لوگ یہ سوال کریں گے کہ آپ کہتے ہیں نماز برائی سے روکتی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے نماز پڑھنے والے جن کے چہروں کے اوپر داغ بن گئے ہیں سجدوں کے اور جن کی ناکیں جو ہیں وہ کیا ہو گئی سجدہ کرتے کرتے, اور جب ہم ان کو عملاً دیکھتے ہیں تو بات بات سے جھوٹ بولتے ہیں, وہ خیانت کرتے ہیں, وہ رشوت بھی لے لیتے ہیں, وہ ڈنڈی بھی مارتے ہیں, کم بھی توڑتے ہیں, ملاوٹ بھی کرتے ہیں, فائن بھی ہوتے ہیں. آپ کیسے کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے والوں کو نماز برائی کرو گے؟ یہ ایک سوال ہے. اور پھر اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں صاحب نماز میں کیا رکھتا ہے, انسان کو دل سے مسلمان ہونا چاہیے. یہ لوگ تمام چیزوں کو کنڈم کرنے کے لیے یہ آپ کے سامنے دلیل رکھتے ہیں. تم کہتے ہو کہ حج میں بڑی یہ وہ رکھتا ہے, ہم نے بڑے بڑے حاجی دیکھے ہیں جو سمجھ نہیں کرتے ہیں. تم کہتے ہو کہ صاحب یہ جو ہے روزہ رکھنے میں یہ ہے, تو ہم نے روزہ رکھتے ہوئے لوگوں کو برائی کرتے دیکھا. اس طرح کی باتیں لوگ آپ سے کہیں گے, آپ ذرا اس پہلو سے سوچیے. اور کیا یہ واقعہ ہے یا نہیں, ایسا ہے بھی؟ یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو باقاعدہ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ جب بیٹھتے ہیں اس گردی پر تجارت کی تو جھوٹ بولنے سے گریز نہیں کرتے. ایسے لوگ ہیں اور شرط رکھتے ہیں, ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور خیانت کر جاتے ہیں, اپنے ساتھی کا مال ہڑپ کرنے میں گریز نہیں کرتے یا دھوکہ دیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں نماز جو ہے وہ برائی سے روکتی ہے. یہ بالکل ایسی مثال کو کسی صاحب نے کہا تھا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. مولوی صاحب نے کھڑے ہو کے آواز فرمایا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. ایک صاحب کھڑے ہو گئے, کہنے لگے مولوی صاحب آپ جھوٹ بولتے ہیں, میں نے خود کئی دفعہ پڑھی ہے, ہو جاتی. تو ہمارے تصور میں شاید یہ بیٹھا ہوا ہے کہ نماز پڑھنے والے کو نماز برائی کی طرف ہوتی ہے, مطلب یہ کہ جب وہ برائی کی طرف جاتا ہے تو پیچھے سے پکڑتی ہے کہ نہ جا, اور وہ پکڑتی تو نہیں, ہم نے دیکھا لوگ چلے جاتے ہیں برائی کر لیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جس طرح وہ کہتا ہے نا کہ وضو نے دیکھا ہے بغیر وضو سے نماز نہیں ہوتی, اس کے ذہن میں شاید یہ تھا کہ جو وضو کر کے نہیں آتا اسے سجدہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہوتا, وہ تو ہو جاتا ہے, نماز نہیں ہوتی اس کی اور اس کی نماز کا حق ادا نہیں ہوتا. بالکل اسی پہلو کا آدمی رکھ کے رکھ دیجیے کہ جو نماز کا حق ادا نہیں کرتا اس سے برائی ہو جاتی ہے, نماز کا حق ادا کر کے پڑھنے والے کو اس سے برائی کیسے نہیں ہوتی, اسے برائی کیسے روک دیتی. یہ قدرت کی بات ہے کہ نماز یہ مقام رکھتی ہے. پھر دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ یہ بات دلیل نہیں ہے کہ کوئی جب نماز پڑھتا گناہ کرتا ہے تو نماز میں کچھ نہیں کرتا یا نماز چھوڑ دینی چاہیے. یہ جو غریب لوگ دیتے ہیں کہ جی نماز لوگ پڑھتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں تو پھر نماز بھی کیا رکھتا ہے, دل سے مسلمان ہونا چاہیے. روزے میں کیا ہے, دل سے مسلمان ہونا چاہیے. اور چوری کی داڑھی میں کیا رکھتا ہے, دل سے مسلمان ہونا چاہیے. ایک پہلو یہ بھی ہے لوگوں کے کہنے کا, میں کہتا ہوں یہ ٹھیک ہے کہ دل سے مسلمان ہونا چاہیے. مسلمان اصل تبھی ہوگا جو دل سے ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے مسلمان نہیں تھے, ایسا بھی تو تھا, نماز پڑھتے تھے باقاعدہ, اور باقاعدہ وہ بڑی بڑی باتیں بھی کرتے تھے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان کی باتیں سنیں تو ایسے کہ بس آپ سنتے ہی رہ جائیں, اگر کان لگا کے اس قدر باتیں کرتے ہیں. اور آگے بس کوئی تو ان کی باتیں آپ کو بڑی انوکھی لگیں گی, سنبھال لیا, لیکن عمل جو ہے وہ بےکار محسوس ہیں وہ لوگ. تو یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اس کے باوجود ایسے ایسے ہوتے ہیں, تو کیا نماز کی اہمیت ختم ہو گئی؟ یہ بالکل اس طرح کی بات ہے جیسے کوئی شخص بازار میں ننگا کھڑا ہو چوک پر اور آپ اسے کہیں کہ حیا کا شرم کر, تو ننگا بازار میں کھڑا تو یہ شرم نہیں آتی, اور وہ اس کے جواب میں آپ کو یہ کہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ جتنے کپڑے پہننے والے ہیں سب حیا دار ہیں؟ میں تمہیں دکھلا سکتا ہوں کہ کپڑے پہن کے لوگ بھی حیا ہیں, حتیٰ کہ نکاب اوڑھ کے لوگ بھی حیا ہیں. اس کی یہ بات ہم مان لیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کپڑے پہنے ہوئے اور انہیں حیا نہیں, حتیٰ کہ نکاب اوڑھے گرتے بھی ہوئے لیکن بھی حیا نہیں. ہم اس کی یہ بات مان لیں, اس کا یہ نسخہ کہ لوگ کپڑے پہن کے بھی حیا ہی تو ہم مان لیں, لیکن ہم اسے کیا کہیں گے؟ سوچنے والی بات ہے. کیا ہم اسے یہ کہیں گے, کیونکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ تم جو کہتے ہو کپڑے پہن لو تو تم بے حیا نہیں رہو, تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ کپڑے پہن کے لوگ بے حیا ہیں. تو مجھے یہ بتلاؤ کہ دھاگا بننے والے میلوں میں جب دھاگا بنا جاتا ہے یا کپڑا بنا جاتا ہے اس میں حیا کا بھی دھاگا ڈالا جاتا ہے کہ کپڑا پہننے سے حیا آ جائے؟ اس کی یہ بات بڑی پکی بڑی دلیل والی بات ہے کہ کپڑا پہننے سے حیا نہیں آتا. لیکن کیا وہ سچ کہتا ہے کپڑے اتار دینے چاہیے؟ یہ تو ہم مانیں گے کہ کپڑا پہننے کے ساتھ حیا وابستہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ کپڑا پہن کے بھی حیا ہو, یہ تو ہم مان لیں گے, لیکن ہم یہ نہیں مانیں گے کہ حیا دار ننگا ہو. یہ ہم مان لیں گے کہ کپڑے پہن کے بھی کوشش بھی حیا ہو, لیکن ہم یہ نہیں مانیں گے کہ حیا والا ننگا کھڑا ہو. اسی طرح یہ تو ہم مان لیں گے کہ نماز پڑھتے ہوئے مومن نہ ہو, لیکن یہ نہیں مانیں گے کہ مومن ہو کر نماز نہ پڑھتا ہو. آپ بات سمجھ گئے ہیں؟ یہ تو ہم مان لیں گے کہ ہو سکتا ہے نماز پڑھتا اور اس کے اندر ایمان نہ ہو, لیکن ہم یہ ماننے کو تیار نہیں کہ مومن ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو. یہ نہیں ہو سکتا, یہ بیک وقت دور جاتی, یہ نہیں ہو سکتی کہ مومن ہو اور نماز نہ پڑھتا. نماز تو بڑی اہمیت حاصل ہے. میرا خیال ہے کہ اسلام کے اندر واحد عمل ایسا ہے کہ جس کے نہ کرنے سے کفر کا فتویٰ دیا گیا ہے, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. واحد عمل ایک تو ہے نا ایمانیات, عقائد کا تعلق ہے, یہ عمل کی بات. یہ واحد عمل ایسا ہے جس کے چھوڑ دینے سے کفر تک انسان پہنچ جاتا ہے, اور یہ نماز ہے. اور فرمایا کہ نماز جو ہے یہ مومن اور کافر کے درمیان حد سے فاصلے فرق بتلاتی ہے کہ مومن ہے یا کافر, یہ فرق بتلا دیتی ہے. گھنٹی بج جائے اور بچہ سکول میں داخل ہو, آپ اس گھر میں بیٹھے ہوں اور آپ کو پتہ کرنا ہو کہ بچہ سکول میں داخل ہے یا نہیں, صحت مند ہے, تنوع مند ہے, کچھ بھی کر رہا, سارے بیٹھا ہے, اس کی کوئی کام نہیں ہے, سکون کی گھنٹی کی آواز آ گئی ہے تو گھر میں قیامت نہیں کر پاؤ گے. وہ پوچھے گا میرا بچہ کدھر ہے, میں نے سکون میری یونیفارم کہاں ہے, وہ تو زلزلہ آ جائے گا. اور اگر اس کی کوئی یوں نہیں دی گئی اور وہ فرق نہیں پڑا تو ہم کہیں گے یہ بیچارہ سکون میں داخل نہیں. اذان کی آواز آنے کے بعد مومن نے ہلچل نہیں مچی اور وہ اپنا کام چھوڑ کے اٹھ بھی کھڑا ہوا تو ہم کیسے کہیں گے یہ مومن ہے سکون میں داخل ہے؟ ان کی داخل ہی نہیں لگتا. داخل ہوتا تو یقیناً اس کے اندر ایک حیجان پیدا ہوتا کہ میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں, اللہ کی طرف سے آواز آ گئی. عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں انہی راستوں سے گزر کے آئے ہیں, ہم بھی دینی مدرسے میں پڑھتے رہے ہیں اور انہیں چٹائیوں پہ سوئے ہیں اور یہ خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے, اللہ اس کے قبول فرما لے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ سرکاری ہم لوگ کر جاتے ہیں اور اہمیت نہیں دیتے نماز کو. اس میں سے بڑے بڑے مراحل بھی آتے ہیں. مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا, سینیور میں جب میں فاضل عربی کا کر رہا تھا یا جامع عربیہ سینیور میں, تو وہاں اپنے ساتھ ایک بچہ کا تھا پٹھان, تو وہ اس کی باتوں پہ بڑا ہوشیار آتا تھا کہ وہ اردو بولتا تھا اور وہ کوئی خاص مزہ تھا اس کی باتیں, وہ بڑے عجیب انداز کا. تو ہمارے یہاں وہ یہ تھا کہ جو شخص بجٹ کی نماز سے رہ جاتا تھا تو اس کی روٹی بند کر دی جاتی تھی دن بھر. تو میں جماعت کرا رہا تھا بجٹ کی, تو وہ بچہ جو تھا وہ کہیں دیر سے اٹھن کر رہا, تو اس کے تو وہ جب مٹی میں آیا تو اس وقت ہم تشہد میں بیٹھے ہوئے, تو وہ اس نے آ کے تو جلدی جلدی آ کے وہ ٹوٹی میں بیٹھا اور وضو کرتا جا رہا تھا اور روتا بھی جا رہا تھا. تو وہ بچہ تھا نا جو اپنے کرتے تھے تو وہ روتے تھے, روٹی بنا لو روٹی بنا لو, یہ کر کے وضو کر رہا تھا. تو جتنے نمازی سب کی ہنسی سال کی بھی ہنسی نکل گئی, کیونکہ روٹی بنا لو ہنسی کی ہے جو رہ گئے سلام پھر گیا تو ہماری روٹی گئی. یہ جو صورت حال تھی انہیں بڑا عجیب تھا نقشہ بنایا, ایسی بھی صورت حال ہوئی اور بہت سی پابندیاں بھی لگی. لیکن اکثر جو ہے ہم گریز کر جاتے ہیں اور اپنا مزہ نہیں آتا ہمیں نماز پڑھنے میں, ہم اسے عادت کے طور پر ادا کرتے ہیں, عبادت کے طور پر ادا نہیں کرتے. سچی بات یہ ہے کہ کسی کے ساتھ پیار ہو تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ ایسے راز ادھر میں کوئی شخص کھڑا کر لے اور کہے کہ ذرا بات سنیے, تو آپ بہت جلد کہتے ہیں یار آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, میں جلدی میں بتائیے نا. وہ قصہ سے نہ سنانا شروع کر دی تھی, وہاں سے آیا تو وہاں سے ہم پہلے وہاں رہتے تھے. پھر تو کہنا کیا جاتا تھا, پانچ روپے لینا لے, اگر نہیں دینے تب بھی آپ کہتے معاف کر. آپ اسے لمبا قصہ نہیں سنانے دیتے. اور اگر دوست مل جائے جس سے آپ کو محبت ہو, ہزار تھکے ہوں آپ, بہت سارے کام رکے پڑے ہوں اور وہ آپ کو کھڑا کر لے, تو آپ باتیں کرتے سکتے نہیں ہیں, نہ پاؤں سکتے ہیں آپ کا, نہ جسم سکتا ہے, نہ کام یاد آتا ہے, نہ نیند یاد آتی ہے. اور پھر جب وہ جانے لگتا ہے تو آپ بازو پکڑ خیر یار چلے جانا جلدی کیا ہے. حیرانی کی بات ہے یہ محبت کی کیفیات مختلف ہیں. قرآن کریم نے یہی بات فرمائی, انھا لکبیرۃ للہ الفاتحین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. یہ نماز تو بڑی بھاری چیز ہے, بڑی مشکل ہے. حالانکہ یہ کتنا بڑا عظیم میں نے پڑھا تھا شروع میں, کیونکہ وہ ماں باپ یہ تھے کہ نماز پڑھا کرتے, تو میں نے کہا اللہ نے یہ کیا کہہ دیا کہ بڑی بھاری چیز ہے, وہ جو بڑی بڑی غلطی کی بھی مزدور اٹھاتا ہے اور سارا سارا دن بارہ بارہ گھنٹے ہاتھ پہ کھڑا ہوتا ہے, چوکی دار رات کو جاگتا ہے, وہ پہاڑی پہ چوٹی سر کرنے والا وہ چل رہا ہے, دماغ خراب گر پڑا ہے, کوئی مر گئے دو تیسرا اوپر جا رہا ہے, وہ مر گیا چوتھا جا رہا ہے, اور وہ پتہ نہیں کہ کیا ہوگا, اوپر چڑھ بھی جائیں گے تو کیا ہوگا, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن وہ لگے ہوئے جا رہے ہیں, ان سے پوچھو کہ کیا اگر انہیں لگا نہیں جا رہے, انہیں سے کہہ دو کیا دو رکعت نماز پڑھ لو, تو کہتے ہیں صاحب تھکا ہوا ہوں وقت نہیں ہے. یعنی وہ جو ساری رات آپ کے کھڑا رہا ہے, میں مسجد کے اندر میری مسجد کے اندر ایک شخص آ کے لیٹا ہوا تھا, میں نے آ کے اٹھا لیا بھی نماز کے وقت اللہ کے بندے اٹھو, اس نے آ کے لکھا کے مجھے کہا کہ مول صاحب آپ کو پتا ہے میں 48 گھنٹے مزدوری کر کے آیا, 48 گھنٹے وہ جاگتا رہا ہے لیکن وہ دو رکعت نماز کے نہیں ہو سکتا, تو بڑا مشکل ہے. اور دو رکعت واقعی مشکل ہے, اللہ فرماتے ہیں سوائے ان کے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, یہ پہلو میں تڑپ بھی نہیں کرتے ہیں کہ اسی بہانے کل خدا سے ملاقات نصیب ہوگی, ان کے لیے تو احمان ہے, ورنہ یہ نماز بہت مشکل ہے, بہت ہی دشوار ہے. اذان کی آواز آتی ہے ایسے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا جیسے کوئی آواز آئی ہے کہ نہیں, ورنہ یہ ہے کہ ہر روز ملتے ہیں نا اپنے دوست سے, ہر روز ملتے ہیں, لیکن اگر اس کی آواز آ جائے نا گلی میں گزر کے بلایا بھی نہ ہو, ایک ہوتا نا بلایا فقط, بلایا بھی نہ ہو ویسے ہی اس کے خاص میں کی کسی کے ساتھ بولنے کی آواز آ جائے تو گھر کا کام چھوڑ کے پچھلے دروازے سے نکل جاتے ہیں کہ دوست جا رہا ہے. اور اللہ بلائے اور پھر ہم محبت کا بھی دعویٰ کریں اور پھر حالت یہ ہو کہ جی جاتے ہیں جی ابھی چلے جائیں گے جی, تو یہ اصل میں بات سب فریب ہے. خدا کے ساتھ پیار ہو پھر تو کہ الزم نہ بلال قرۃ عینی کی صلاح, بلال اذان کرو میری آنکھیں تو نماز میں ٹھنڈی ہوتی ہے. یہ بات ایسا نہیں ہے کہ یہ ہوتی ہے جب جسے اللہ سے پیار نصیب ہو جائے تو واقعی نماز میں آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے, نماز ہی میں لطف آتا ہے. پھر تو یہ ہے کہ رات سڑک سے گزری ہے, آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں,
اور دل جو ہے وہ ہڈیا کی طرح ابل رہا ہے اور پاؤں ورم کر گئے ہیں, اور صبح اس کے پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ ماں ابرنا صاحب کا عبادت ہی مالک کی عبادت صاحب کو ادا نہیں ہوا. محبت داری بڑی باتیں کتنی ہو سکتی تھی, تھوڑی سی رات کی گزر گئی اور پیار کی باتیں بھی نہیں ہو سکتی. یہ واقعتاً ایسا ہے کہ محبت میں پیمانے ہی بدل جاتے ہیں, سارے پیمانے بدل جاتے, وہی رات ہوتی ہے. اور اگر وہ رات جو ہے وہ کیا نام ہے کسی غلط جگہ آ جائے, جس جگہ سے پیار نہ ہو, یا جن لوگوں میں آ جائے جن لوگوں سے پیار نہ ہو, اس بستی میں آ جائے جو اجنبی ہوں, تو وہ رات کیسی گزرے گی. اور اگر محبوب کے دامن میں رات گزرے اور وہ ساری رات دکھائے رکھے اور کہ آج باتیں کرنی ہے, تو ہم کہتے ہیں یار یہ مؤذن کو کیا ہوا کہ یہ آج بڑی جلدی اذان دے دی اس نے بجے کی. تو کسی نے کہا تھا نا کہ جی مؤذن نے اذان وقت کی سب آدھی رات, دیکھیے اس کم وقت کو کس وقت خدا یاد آیا کہ وہ آدھی رات ہی ابھی گزری ہے تو اس نے اذان دے ڈالی ہے. اور جب ہم کیا نام ہے وہ اس طرح نہیں ہوتے تو رات اسی بس کی ہوتی ہے, تو وہ اتنی طویل لگتی ہے, اتنی طویل. آج تو قیامت کی رات تھی, آج بڑی لمبی رات تھی. تو خدا کے پیار میں گزارنے والوں نے جو راتیں گزاری ہیں وہ انہیں یوں لگایا کہ جیسے بات ہی کوئی نہیں تھی, وہی جلدی رات گزر گئی ہے. تو اللہ کی عبادت میں اللہ کے پیار میں کھڑے ہونے والوں سے کوئی پوچھے کہ کتنا لطف ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, فرمایا کہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے گرا رہے ہیں. یہ کتنی عجیب بات ہے. یہ معاملہ ہی محبت کا, عشق والوں کا معاملہ ہی کچھ مختلف ہے. تو جیسے ہمارے ہاں ہے تو وہ دنیا والوں کے عشق کی بات کہ الٹی چال چلتے ہیں دیوان جان, آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. تو یہ جو کیفیت ہے محبت میں, اس کا انداز ہی مختلف ہے. کیا آپ دیکھیے کہ ساری رات جاگتا ہے, لوگ سونے میں مزہ لیتے ہیں اور یہ جاگنے میں لطف اندوز ہو رہا ہے, لوگ ہنسنے میں مزہ لیتے ہیں اور یہ رو رہا ہے تو اسے لطف آ رہا ہے, رو رہا ہے. لگر اللہ خالیم سوبھاؤ ہوتا ہی نا, تنہائی میں خدا کی رات کی آنکھیں برس پڑی. کرامن پاتی تھی راہم صدر نے, انہیں بھی پتا نہیں کہ کیوں رو رہا ہے, کس مزے میں ہے, کس نشے میں. تو قیامت کے دن حکم ہوگا کہ بلا لاؤ, اسے عرش کے سائے کے نیچے بٹھاؤ, عرش کی گرمی میں نہ کھڑا رہنے دو, یہ خلوتوں میں میری یاد میں رونے والے کو میرے دامن رحمت میں جگہ دے دیں. تو وہاں ستجا تھا جنوب کو اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ ان کے پہلو ان کے نرم بستروں سے جدا رہتے ہیں, راتیں جاگتی گزرتی ہیں, لوگ سونے میں مزہ لیتے ہیں اور یہ جاگنے سے لطف اندوز ہوتے ہیں, لوگ ناچ جمع کرنے میں لطف اندوز ہوتے ہیں اور یہ ناچ اٹھانے میں مزہ لیتے ہیں, لوگ ہنسنے میں مزے لیتے ہیں اور یہ رونے میں لطف اندوز ہوتے ہیں اور انہیں لطف آتا ہے, مزہ آتا ہے. یہ کیفیات ہی مختلف, یہ محبت کے بعد معلوم ہوتا ہے. وہ بچہ جو کھلے میدان میں کھیل رہا ہے, مٹی کے کھلونوں میں بڑے مزے میں بیٹھا ہوا ہے, ایک طرف ماں آواز دیتی ہے, اور ماں جب آواز دیتی ہے تو ہلکی سی کوفت ہوتی ہے. ساتھیوں کو چھوڑنا اور کھلونوں کو توڑ کے اٹھ جانا, جو بڑے پیار سے بنائے تھے گھر بندے تھے, تو وہ جو چھوڑ کے اٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ماں بلاتی ہے اور پھر بلا کے وہ مٹی والے کپڑے اتار دیتی ہے, اتارنے لگتی ہے تو پھر تھوڑا سا روتا ہے کہ ماں کیا کیا کر رہی ہے, پھر پانی کے نیچے لے جاتی ہے پھر روتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ جاتی کر رہی ہے مجھے نہلا رہی ہوں, اور پھر نہلا بلا کے جب گود میں لٹا دیتی ہے تو پھر بھول جاتا ہے, پھر سارا کچھ بھول جاتا ہے. تو دوست بھی بھول جاتے ہیں, کھلونے بھی بھول جاتے ہیں, کھلی سزا بھی بھول جاتی ہے, اور دیکھنے والے کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ چھوٹے سے گود کے اندر اسے کیا نشہ آ رہا ہے. تو فرما کا تجاب آج لوگ ہوں ہمیں مزاج ہو یا دون اربا ہوں خوف ہوں تما, یہاں گود رحمت میں کیا مزہ آ رہا ہے. صلاح تعالیٰ نفس ماں ہوتی ہے قرت آئے جگہ ہم کے مر, انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک ماں کی گود ماں کی چھاتی سے لگ کے, یہ اس کو نہیں پتا جو باہر کھڑا ہے. آنے میں تھوڑی سی کوفت ہوتی ہے, پھر وضو کرنے میں بھی کوفت ہوتی ہے, اور جب وضو بھی کر لیتا ہے بستر سے بھی اٹھاتا ہے, پھر ساری زنجیریں شیطان کی توڑ ڈالتا ہے, اور پھر جب اللہ کے حضور آ کے تعجب کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پھر جو لطف آتا ہے تو دنیا والوں کو نہیں پتا کہ نرم بستر میں زیادہ مزہ ہے یا اس چٹائی پر کھڑے ہو کے سجدہ ریز ہونے میں زیادہ لطف. یہ پھر اس کے بعد مزہ آتا ہے اللہ کی معرفت, اللہ کے پیار اور اللہ کی محبت کے بعد یہ لطف آتا ہے, یہ لذت نصیب ہوتی ہے. تو یہ نماز جو ہے اس کو اہمیت دی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اندازہ فرمائیے کہ کتنے سخت سے سخت اور کٹھن سے کٹھن مرحلے گزرے طائف کے بازار کے اندر, آپ کے ساتھ کیا کتنی جاتیاں ہوئی, تمام جسم سے لہو بہ رہا تھا تمام جسم سے, اور عالم یہ تھا کہ آپ گر جاتے تھے اٹھائے جاتے تھے کہ پتھروں کا نشانہ بنا, لیکن آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ یہ کہ اللہ میں ان زخموں کی بھی مجھے پرواہ نہیں, ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں سے کوئی تیرا نام لیوا پیدا ہو جائے. میدان نماز سزا ہے, نماز بڑی اہم چیز ہے اللہ کے نزدیک, اللہ کے نبی کے نزدیک, نماز بہت ہی اہم چیز ہے, بہت ہی اہم چیز, لیکن یہ کہ نماز اور پھر نماز کا حق ادا کرنے والا جب نماز ادا کرتا ہے تو وہ تو دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی جنت لے لیتا ہے, بشرطے کہ نماز کا حق ادا کیا ہو اور نماز کے اندر اس کا معاملہ ادھر ادھر نہ بکھرا. یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے, ہم عموماً نماز پڑھنے آتے ہیں لیکن یہ اس ظالم کو ساتھ نہیں لاتے, خود آ جاتے ہیں اور دل گھر چھوڑ آتے ہیں, یا وہ گھر ہوتا ہے یا دکان پر ہوتا ہے یا وہ دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے یا وہ کسی اور محفل میں ہوتا ہے, ہم آ جاتے ہیں اور اسے ساتھ نہیں لاتے, اور جب تک ہم اسے ساتھ نہیں لائیں گے تو نماز کیسے ادا ہوگا. آپ تو پڑھے لکھے ہیں, قرآن کریم میں جہاں شکر کے معاملے نشے کی بات فرمائی اس کو منع کرنا, وہاں ایک فطرا پڑھنا اور بڑا چھوٹا سا فطرا لیکن بڑا عظیم ہے, اس میں نماز کی عظمت کو جو بیان فرمایا, وہاں لفظ ہے لا تقرب الصلاۃ وانتم سکارا, نشے کے عالم میں نماز کے قریب مت آؤ. ابھی کیا فکر ہے, حتا تال تقریب, جب تک کہ تمہیں پتا نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. یہ کتنی بڑی بات ہے, آپ نوکر رکھتے ہیں, ملازم رکھتے ہیں, آپ اسے کہتے ہیں تجھے گھر کی جھاڑو دینا ہوگی, تو کہتے ہیں جی ہاں سارے لا رہے. آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ گاڑی صاف کرنی ہوگی, وہ ساری لا دیتے ہیں جی ہاں. آپ اسے کہتے ہیں کہ باغ کا خیال رکھنا, تو کہتے ہیں جی ہاں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ گنگنو ایسے ہی سارے علاقہ جا رہا ہے, جھنجھوڑ کے اسے کر بھی سکے گا کہ وہ جیا کر کے چلا جا رہا ہے. اللہ کہتے ہیں تجھے اتنے وعدے کر رہا ہے, میرے دروازے سے کھڑا ہوا, یہ آپ نہ بدھو یہ آپ سمجھتا ہے, اور کیا نام ہے, نہ تیرے الگ جی رحمت ایسا الگ سا عذاب ہوتا, اور جو تیرے دشمن ہے میرے ان سے دشمنی ہے, میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں اور تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں اور یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں, اتنے معاہدے میں کرتا چلا جا رہا ہے, حتی تعلم سوچ کے کہہ رہا ہے کہ ایسے کہہ جا رہا ہے. یہ بات بنیادی ہے کہ ہم اس کے دروازے پر آئیں تو دل کو ساتھ لائیں اور اسے آ کر کے اس محبوب کی تلاش میں نکلیں, تو پھر دیکھیں کہ ہمیں عام طور پر یہ ہوتا ہے اتنے خیالات آتے ہیں تو اللہ کا خیال تو وہاں بڑا مشکل سنبھالنا ہوتا ہے, بڑا ہی مشکل ہوتا ہے, لیکن اصل میں ہم تلاش کے اندر خالص نہیں مخلص نہیں, ورنہ یہ ہے کہ تلاش میں مخلص ہونے والا جم گھٹوں سے نہیں گھبرا. آپ انار کریم کے چوک میں کھڑے ہوں اور کسی کی تلاش میں نکلے ہوں کہ کوئی دوست آپ سے وہاں بازار میں گم ہو گیا ہے, آپ تلاش کر رہے ہیں, ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں, چاروں طرف نظر دوڑا رہے ہیں, وہاں ایسا ہوگا کہ کچھ آدمی آپ کو کہیں گے السلام علیکم بھائی مولانا السلام علیکم, تو وہ آپ نہیں دیکھیں گے, وہ آواز سنیں گے اور نہیں سنیں گے, وہ کمال ہوگی وہ بعد میں ملے گا. آپ جب چوک میں کھڑے ہوئے تھے میں نے بہت ہاتھ ہلایا, آپ دیکھ رہے تھے اس کا آپ نے جواب نہیں دیا, آپ نے میری آواز سنی اور آپ نے جو ہے میرے سلام کا جواب نہیں دیا, آپ واقعہ تن سن رہے, آپ کے کانوں تک وہ آواز ٹکرا رہی تھی اور وہ آپ اس کے ہاتھ کو دیکھ رہے تھے, لیکن کس طرح دیکھ رہے تھے. قرآن نے کیا شکوا کیا آپ کو معلوم ہے, قرآن کہتا ہے لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور, یہ آپ کے اندھی نہیں ہے, شکوا یہ ہے کہ وہ دل اندھے ہو گئے, چیزوں میں لیے کرتے ہیں, جن جس کی تلاش کرتا ہے آنکھیں بھی اسی کی تلاش کرتی ہے, اس بھرے بازار میں جب آپ کو وہ نظر آئے گا تو آپ کہیں گے وہ جا رہا ہے, اور ہزاروں گزر جائیں گے آپ کو نظر نہیں آئیں گے جب کسی ایک کی تلاش میں آپ نکلیں گے. اس دنیا کے بازار میں آپ اس ایک کی تلاش میں نور یوں نکلے کہ ہزاروں گزر جائیں وہ آپ کی نگاہ میں نہ ٹھہرے, اور جب وہ نظر آئے تو بس آپ شور مچا دیں کہ ہاں آگے آ رہے وہی ہے. تو اس انداز سے جب آپ نماز پڑھیں گے تو پھر تخیلات آتے رہے, انہیں دھکا دے کے کہیں میں تو ایک کی تلاش میں نکلا ہوں. اب بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کمزور ہے نا انسان, خیالات آ بھی جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ دل لگا لینا جو ہے یہ نقصان دہ. آپ یہاں مہمان آئے اور دوست ہو پیارا دوست ہو وہ ملنے کے لیے آ جائے, اور پھر جب وہ بات کر رہا ہو تو آپ کے بچے آپ کے ساتھ آپ کے آ کے چمٹ جائیں, چھوٹے بھائی آپ کا دامن پکڑ لیں, کوئی جیسے آواز دے کوئی جیسے آواز دے, اور آپ اس کی آواز سنیں اسے گھوسا دیں پھر اسے پیار کریں, پھر اس کے ساتھ آپ مہمان بات کر رہا ہے آپ ادھر توجہ نہیں کر رہے, تو مہمان کہے گا نا کہ میری بے عزتی کی ہے یار, یہ بچوں کے ساتھ ہی مصروف ہو گئے, میں نے دو باتیں نہیں اور کچھ نہیں ہے. اور ایک یہ کہ مہمان آیا ہے اور بچے بھی آ گئے ہیں ساتھ چمٹ گئے, اب آپ انہیں کہیں گے تو بات کرنے دو نا, چچا آئیں گے بات کر لینے دو, ادھر سے دوسرا آتا بیٹھے جو بیٹھو نا بات سن لینے دو. اب وہ آ رہے ہیں, انہیں آپ نے مارا نہیں برا بھلا نہیں کہا, لیکن آپ بات دوست کی سن رہے ہیں, انہیں ہٹاتے جا رہے ہیں تو دوست برا نہیں بنائے گا, یہ بچے نادان ہیں چلو آگے, لیکن وہ تو توجہ کر رہا تھا. اسی طرح خیالات دنیا کے اگر آتے ادھر ادھر سے تو انہیں ہٹانے کی کوشش کیجیے کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں, تھوڑی دیر تم ہی میں رہتا ہوں اور پھر تمہارے ساتھ بات ہوگی, آپ تھوڑی دیر تو خدا سے پیار کی بات کر لیں گے, تو اگر ہم ادھر منہمک نہ ہوئے تو پھر قابل معافی ہیں, اور اگر ہم نے ان بچوں کو پیار کرنا شروع کر دیا اور اس مہمان کا خیال نہ کیا تو وہ کہے گا کہ سارا دن ادھر رہا ہے اور اب بھی انہیں سے الجھ رہا ہے, تو پھر میرا تو خیال نہیں کیا. تو یہ بات جو ہے ناگوار ہوگی. تو اللہ کے ہاں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ نماز ہے. نماز جس سب کی درست ہو جاتی ہے اس کا ایمان درست ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز بنیادی طور پر اللہ کی تلاش میں نکلنے والا سرگردان خدا کو ڈھونڈنے والا شخص ہی نماز کا حق ادا کر سکتا ہے, ورنہ نماز کا حق ہی نہیں ادا ہوتا. اور جو نماز کا حق ادا کر دیتا ہے وہ پھر گناہ کی طرف نہیں بڑھتا. تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پھر خدا گناہ کے راستے پر چلے. اور جو گناہ کے راستے پر جان کر بیٹھ نماز پڑھتا ہے وہ خدا کا مذاق اڑاتا ہے, وہ خدا کے ساتھ تجدید کرتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کے اندر جو لازمند دعا منگوائی کے لیے وہ کون سی ہے, جو لازمند حکمند دعا منگوائی کے لیے ایک ہے جی نہیں. یہ دعا آپ کو ہر ساتھ لگے چاہے مانگے ایک نقط اور مستقیم ایک دعا ہے جو لازمند منگوائی کے لیے کہ آپ یہ دعا ضرور مانگیں. یہ آپ کو بلوا کے آ گیا کہ یہ کھڑے ہو کے یہ اصل میں ہم آئے ہیں کسی دعا کے لیے. وہ بار بار جو آپ نام مانگے اس کھڑے ہوں آپ کی نماز مکمل ہو گئی, لیکن لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی. اور یہ دعا فقط ایک دعا ہے جو مانگی ہے, کتنی بڑی بات ہے. ہدایت یہ نہیں کہ مجھے روک دے دے, میری ملازمت نہیں چھوٹ گئی ہوں, میں بیمار ہوں, یہ کیا بتا کر یار مانگیں یا نہ مانگیں آپ اللہ سے ہدایت مانگیں. یہ بنیادی بات ہے جو آپ اللہ سے مانگتے ہیں اور بڑی التجا کر کے مانگیں. اب آپ بتائیے ایک شخص یہاں سے ملتان جانا چاہتا ہے, یہ ملتان روڈ سے آپ بیٹھے ہیں, وہ ملتان جانا چاہتا ہے, یہاں باہر کھڑا منصوبے کے پاس وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ صاحب بتائیے ملتان کس طرف ہے. آپ بتلا کے کسی کی طرح بس کے بیٹھو کسی سے نکل جاؤں گے ملتان کو راستہ جاتا. تھوڑی دیر کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ باقی طور پہ جا رہا ہے اور لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی ملتان کس طرف ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ تو ملتان پیچھے رہ گیا ہے, آپ کو ملتا پھر آپ سے پوچھتا ہے کہ بس ملتان آپ میں نے تو بتلایا تھا ملتان کے پیچھے تو نظر آ گئے ہو. وہ کچھ دیر کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پیچھے پہنچا ہو اور پھر آپ سے پوچھتا ہے کہ بتلائیے صاحب وہ ملتان کس طرف ہے. اب کہتے ہیں آپ دیکھو اوپر پوچھے ادھر ملتان پیچھے اس طرح جو میں نے بتایا ملتان روڈ تو وہ ہے. کچھ دیر کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مانگتاؤں پہنچا ہوا ہے. آپ کون سے پوچھتے ہیں یار وہ پوچھتا ہے کہ وہ ملتان کس طرف ہے. اللہ کے بندے یہ تو ملتان والے طرف نہیں ہے, وہ پیچھے رہ رہے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں وہ کوٹلا تک پہنچا ہوا پوچھ رہا لوگوں سے کہ ملتان کس طرف. اب اگر وہ آپ سے پوچھے میرا خیال ہے کہ آپ اسے دو لگائیں گے نہیں تو سمجھ سکتے آپ کی جھٹک دیں گے کہ یار دفاع ہو تم ملاق نہ کر تم پاگل ہے یا مجھے پاگل سمجھتا ہے. ہم کتنے احترام چاہتے ہیں خدا کے لیے صبح اٹھتے جاتے ہیں سبحان اللہ اور ہم بھی اے اللہ کی پاس میں تیری تعریف کرنے آیا ہوں, تیرا نام بڑا برکت والا ہے, تیری شان بڑی بلند ہے, تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اے اللہ تیرا پوری تعریف ہے ساری تیرے, تو بڑا مہربان تو بڑا رہتی میں بس تیرے آگے سن سے ہی پوچھتا ہوں بتا سیدھا راستہ کدھر. وہاں سے نکلا ہوں اور ڈنڈی پکڑی, جب چاجو پکڑا تو ڈنڈی مارنے لگا ہوں. ہدئی نہ ہوں نہ گئی اندر سے آواز آئی یہ سیدھا راستہ نہیں میرے بندے, تو نے صبح پوچھا تھا نا سیدھا راستہ, یہ تو غلط راستہ تو چل نکلا. ابھی میں ڈنڈی مار کے تو دو پیسے بچا لوں پھر ادھر روڈ کے وقت آیا ہوں تو پھر اسی طرح خلوص کے ساتھ جن سے میں چراہ کر مستقبل اللہ سیدھا راستہ کس طرح ہے. اور پھر جب میں دفتر میں بیٹھا ہوں اور کسی نے 100 کا نوٹ دیا رشوت کا میں نے ادھر جیب میں ڈالنا ہاتھ کاٹے اور اس نے پکڑے کہ نہیں یہ راجی ظالم یہ رشوت ہے حرام ہے, تو نے سیدھا راستہ پوچھا تھا تو غلط راستہ چل نکلا ہے. پھر آرام سے اچھا پھر اللہ عربی بالکل اللہ معاف کر دے گا. پھر انہیں ڈال دیا ہے اور پھر جو ہے اس کے بعد اثر کی نماز میں پھر آ کے کھڑا ہو گیا ہوں اور میں نے صرف بڑے خلوص سے کہا ہے کہ میں چلا اللہ سیدھا راستہ کس طرف کس طرف جاتا ہے. اور پھر جب میں باہر نکلا ہوں تو کسی کی غیبت کسی پر بہتان کسی پر جھوٹ اور کسی کے ساتھ جاتی اندر سے مسلسل آواز آ رہی ہے غلط چل رہا ہے ادھر جانا تھا ادھر تو آ گیا ہے. اب بتائیے کب تک یہ تماشا کب تک رہے گا. ایک وقت آئے گا کہ کوئی نماز گندے تیسرے کی طرح منہ پر سے ماری جائے گی اور کہا جائے گا ذریعہ اللہ سما جیا کرنا. وہ نماز خود کہے گی کہ خدا تجھے اسی طرح خراب کرے گا کسی نے مجھے خراب کیا. تو نماز کا حق جب تک ادا نہیں ہوگا تو نماز اثر انداز نہیں ہوگی. ہم نماز کا حق ادا کر دیں پھر ایک نماز پڑھنے والا کیا شان ہے اس کی, یقین چیزیں سے ایجادات اٹھ جائیں اور پھر وہ لطف اور وہ لذت آئے کہ کائنات ساری کی ساری ہی بدلتی نظر آئے. تو ایک نماز کے اندر پھر تحقیقات بھی مختلف ہوں, پھر یہ دنیا سے پیار ہی نہ ہو. فجر کی نماز پڑھ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں اور حضرت حارثہ سے ملاقات ہوگی نوجوان سے, کیسا اسباق ہے آہار کا آر کا صبح کیسے اسباق مومن یا رسول اللہ. فرمایا کہ ایمان کی کیفیات ہوتی ہے تیرے ایمان کی کیا کیفیت کہ یہ کیفیت ہے کہ جنتی جنت کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں اور دوست کی دوزخ کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں. یہ ایمان سے نصیب ہوتا ہے. اور میں ہر روز اپنے آپ کو اچھی اللہ سے کئی ہوتا پاتا ہوں. وہ تو بات ہے نا کہ فاصلہ ادھر ہی طے کرے, وہ تو چلیے اس طرف رہا ہے تو پھر وہ ایک طرف چلاتا نہیں تو سیمان بات تو نہ ہوئی. عرض کے قریب ہوتا تو سب پاتا کہ وہ چل ہی اسی فاصلے اسی راستے کی طرف پھر پوچھتا چلا جائے ٹھیک ہے کہ پھر اس راستے سے پوچھنا پھر بھی پڑے گا کیونکہ قدم قدم سے پوچھنا پڑے گا. ابھی اسے تیرنا نہیں جانتا اور اسے کسی تیرنے والے نے اس کا بازو پکڑ لیا ہے. آپ سوچیے تو وہ کتنی بار کہے گا, وہ تو بار بار کہے گا یہ نہ میرا بازو نہ چھوڑ دینا, میں گھر کو مجھے بالکل تیرنا نہیں آتا, میں تو محتاج ہوں, آپ میرا ہاتھ نہ چھوڑنا. اور وہ کہہ دے کہ کامیں سیدھی رکھو تو وہ سیدھی کر دے گا, وہ کہے گا سمیٹ لو تو سمیٹ لے گا, وہ کہے گا چپ کر جاؤ تو چپ کر جائے. اس لیے کہ بھائی اس نے ہاتھ چھوڑ دیا تو غرق ہو جائے گا, اس کیا بھی تم بولے گا. ہم اللہ سے جب سیدھا راستہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو بازو پکڑ کے لے جا رہا ہے کنارے پر, پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کامیں سیدھی کر لو تو ہم سمیٹ لیں, تو کہے کہ زبان بند کر لو تو ہم کھول لیں, شور مچانا شروع کر دیں, وہ کہے جھوٹ نہ بولو تو ہم بولیں. اس لیے اعتماد صحیح بات نہیں ہے, ہم غلط کہتے ہیں جو کچھ کہتے ہیں. اور اگر ہم اس کی عظمت پہ اعتراف کرتے تو پھر ہم اس کے راستے پر چلتے ضرور چلتے, پھر ہمیں لطف آتا اس کے راستے پر چلتے, اس کی طرف بڑھتے ہوئے مزہ آتا. یہ تعلق ہے اس سے ناز بھی ابھی پیدا ہوا, بنیادی طور پر ناز پیدا ہو اس چیز پر فخر پیدا ہو پھر اس میں لطف آتا ہے. میں جو آپ کے ساتھ چل رہا ہوں اور میں اس سوچ سے چل رہا ہوں یار ابھی میرا دوست تو بن گیا ہے اور بازار سے گزرتے شرم آئے گی کہ لوگ کیا کہیں گے اس کا دوست ہے. اگر میرے دل کی کیفیت یہ ہے تو پھر آپ مجھے دوست رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے. اگر آپ مجبور ہیں کہ میرا میں آپ کا دوست ہوں تو آپ کہیں گے یار میرے ان کی پرواہ نہیں کیا کر چھوڑا کر یا تو میرے ساتھ چلا تھا تجھے کیا ہے. ایک تو یہ صورت ہے اگر آپ مجبور ہیں, اور اگر آپ مجبور نہیں ہیں اور آپ کو پتا چل جائے کہ تجھے شرم آتی ہے تو پھر آپ کہیں گے کہ نہیں بات ہوں, اگر تجھے پوچھے تو چلا جا میں اکیلا چلا جاؤں گا. ایسی کون سی بات ہے, ہم گورنر ہاؤس سے نکلتے ہیں تو یوں گردن اکڑ کے دیکھ لیجیے لوگوں سے کسی نے دیکھا ہے کہ گورنر صاحب سے مل کے آئے. مسجد سے نکلتے ہیں تو سب دکان سے نکلتے ہیں کہ کوئی دیکھنے لے کے ملا مسجد سے نکل رہا ہے. اللہ کے راستے پہ ہمیں ناز نہیں ہے, جب تک ناز نہیں ہوگا عبادت کا لطف نہیں آئے کہ ہمیں رشتے پہ فخر ہے. ہمر مسلم رب العال کے معبود ہی میرے جیسا کون ہو سکتا ہے, میرا تو رب العال کے ساتھ راستہ ہے. جب تک یہ کیفیت نہ پیدا ہو اس وقت تک عبادت کی لذت نہیں نصیب ہو سکتی. عبادت کی لذت, عبادت کو ہم عادت کے طور پر ادا کرتے ہیں, رسمن ادا کرتے ہیں. اگر ہم عبادت کے طور پر ادا کریں تو پھر یہ سجدہ بڑا قیمتی سجدہ ہے. اللہ کا ایسی باقی رہی اپنی عبادت جو ہے تو یہ تو اللہ کی قدردانی ہے, وہ واقعتاً قدردان ہے. ورنہ یہ ہے کہ اپنی عبادت کی اپنی حساب ہے. تو جیسے کسی نے کہا کہ ملائکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ملائکہ آسمان پر اب تک اس طرح کے لگ آسمان سے چرچراہٹ کی آواز آتی ہے اور فرمایا کہ اس کو حق کہتا ہے کہ اس طرح اس میں سے یہ آواز پیدا ہو. اس لیے کہ فرمایا ایک چپا برابر کی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں قیام میں سعود میں اللہ کی تسبیح نہ کر رہا ہو, سکون قدوسوں کا ترانہ نہ گا رہا ہو, ایک چپا برابر جگہ خالی ہے. پھر ہمارے یہ دو سجدے کی کوئی مقام رکھتے ہیں, لیکن یہ تو اس کا کرم ہے نا کہ اس نے ہمیں اہمیت دے دی اور بڑا مقام سے دی. میرے فرشتوں ذرا احتیاط کرنا کہ میرا مہمان آ رہا ہے اور اتنا لطف آتا ہے اس چٹائی پر جو قالینوں پہ بھی نہ آتا, وہ نگاہ سے وہ گھر والے کی نگاہ کا فرق ہوتا ہے. اس بات سے یہ لطف آتا ہے گھر والا اچھے قسم کے سوفے میں بٹھا دے نا, لیکن چوری چڑھیے اس کے چہرے پر اور وہ تکبر سے بات کر رہا ہو تو وہ گھر اچھا نہیں لگتا. چٹائی سے بٹھا دے اور پیار سے بٹھائے تو وہ اچھا لگتا ہے. دوسرا اللہ چٹائی کی اللہ کی چٹائی سے کیوں مزہ آتا ہے, لیکن قالینوں میں اتنا لطف نہیں آتا جو اللہ کی گھر کی چٹائی. اس لیے گھر والا پیار سے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو جب گھر والا اتنے پیار سے دیکھ رہا ہو آپ پھر دیکھیے, وہ کہتے ہیں کہ کوئی بادشاہ تھا, وہ بڑا سخی تھا, بہت ہی مہربان تھا. تو ایک چرواہے کے دل میں خیال آیا کہ بادشاہ کہتے ہیں جو بھی جاتا ہے بڑے پیار سے ملتا ہے تو میں بھی جا کے ملوں. اس زمانے میں تو خبر جانا بڑی خاص بات تھی, تو وہ بات نہیں دے گی. اب تو صورت حال یہ کہ ہمارے گھر آؤ گے تو کیا لاؤ گے اور ہم آئیں گے تو کیا کھلاؤ گے, یعنی وہ بالکل اپنی طرف ہے نا سارا کچھ. اس زمانے میں یہ نہیں تھا, تو وہ اس نے سوچا کہ بادشاہ کے لیے میں تم تحفہ دے چلوں. اب سوچ سوچ کے تو بڑا پریشان ہوا کہ میں بادشاہ کے لیے کیا لے جاؤں گا, وہاں سب کچھ ہے. اسے خیال آیا کہ جنگل میں شہد ہوتا ہے, شاید بادشاہ کے مال میں نہ ہو. تو اس نے شہد اتارا, بڑی محنت کے ساتھ اتارے کہ کانٹے کی چڑیا اور سب کچھ ہوا, تو شہد کی بوتل تیار کر کے وہ بادشاہ کے محل میں جا پہنچا. وہاں دربان کی اجازت طلب کی کہ بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں. بادشاہ دربان نے دیکھا کہ پھٹے ہوئے کپڑے جو چرواہا ہے اور یہ ملنا چاہتا ہے. بہرحال اس نے سلا دی کہ ایک شخص اس قسم کا آیا ہے. بادشاہ خود باہر آئے, بڑا اخلاق والا تھا, وہ آیا اور اس نے ہاتھ سے پوری شہد کی بوتل لی اور اسے وہ پکڑ کے ساتھ لے گیا اور لے جا کر جنگل بٹھایا. بار بار تعریف کرے گی آدمی تو بڑا قیمتی شہد ہے, تم کہاں سے لائے ہو, بڑی محنت کر کے لائے ہو گے. اور پھر بڑا نام و اکرام دیا اور نام و اکرام دے کر کے جب وہ روانہ کرنے لگا تو اپنے دربان کے ساتھ اس محل کے ایک طرف شہد کا تالاب بھرا ہوا. اس نے کہا کہ اسے ادھر سے نہ لے کے جانا کہ کہیں شرم نہ محسوس کرے, اسے اس طرف سے لے جانا تاکہ اس سے اپنی بوتل کی قدر لگے. اللہ نے اپنے فرشتوں کی عبادت کو چھپا کے رکھا ہے کہ یہ دو نفر پڑھنے والا کہیں شرم نہ محسوس کرے. اور ہم بڑی چیز بنے پھرتے ہیں کہ ہم جو بوتل لائے تھے بادشاہ کے مال میں تو ہے ہی کچھ نہیں. تو یہ جو صورت حال ہے اس وجہ سے بھی ہم بعض دفعہ اترانے لگتے, تھوڑی سی لے کے کر بیٹھتے ہیں تو سمجھتے ہیں جو ہم نے کیا شاید دنیا میں کسی نے نہیں کیا. حقیقت یہ ہے کہ ہمارا کرنا کوئی کمال نہیں, اصل احسان یہ ہے کہ وہ قبول کرے, وہ شکرانہ دے. عبادت اس انداز سے کی جائے گی تو لطف کچھ اور ہوگا. بہت ساری باتیں کرنی تھی لیکن وقت بہت ہو گئی ہے, دیر ہو گئی ہے, اور میں آپ دو نسلوں کا مولوی ہوں, اس بات سے میں آپ لوگوں سے جلدی اجازت لینا چاہوں گا. میرا خیال ہے کہ لطف آ رہا تھا جیسے تو ہم چلتے زور تک چلے سنتے. آپ انداز سے بھی ان شاء اللہ ملاقات ہوگی اور یہ پیار بڑی باتیں ہوں گی. ابھی تو ایک پہلو رہ گیا ہے شریف کے اوپر تو ہم آئے ہی مکمل طور پر, تو اللہ کرے کہ ہمارے لیے محفل اور یہ گفتگو اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے اور ہمیں نماز میں اللہ وہ لذت عطا فرمائے کہ اس میں رفت بھی نصیب ہو اور اس میں اللہ کا پیار بھی نصیب ہو اور اللہ کے دیدار کی تحفیات بھی وہ نصیب ہوں جو حضور فرماتے ہیں کہ انتاب اللہ تانیہ کا ترا ہو پہلم کا کل ترا ہو پہنو بھی ارا کر. کیا پہلی تحفیت ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ نماز تو کہا جائے کہ تو یوں نماز پڑھ سکے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے, عبادت کرنے والے کو یہ کہا گیا. اب یہ تو بڑی مشکل بات ہے کہ ہم اللہ کو دیکھتے ہیں, لیکن پھر دوسری بات بھی بتلا دی کہ تو نہیں دیکھ رہا تو یہ تو سب وہ سوال اتر کے بتا دیتا. میں کہتا ہوں یہی بھی غالب آ جائے تو بہت بڑی بات, بہت بڑی, ساری تحفیات ہی بدل جائیں. یہ بھی نہیں غالب آتا غالب, یہ تو سب وہ جلدی میں نہیں دکھا سکتا. نابینا بادشاہ کے محل میں آئے گا, اندھا ہوتا ہے نا تو کچھ نظر نہیں آتا, تو بادشاہ سے ملنے کے لیے آئے اور اسے آپ کہہ دیجیے کہ اب تم یہ دروازے سے گیٹ کے اندر داخل ہو رہے ہو, بالکل سامنے تمہارے بادشاہ ہے. کتنا فکر آپ کہہ دیجیے, آپ دیکھیں گے کہ اس کے آگاہ گیلے پڑ جائیں گے اور اس کی گردن جو ہے وہ جیلی پڑ جائے گی, اس کے قدموں میں فرق آ جائے گا اور اس کی آواز دب جائے گی. سب تک یہ سننے سے کیا بادشاہ سامنے وہ نابینا ہوتا نہیں نظر آ رہا. ہم نابینا ہی صحیح, اگر یہی تو قدم دکھا دیتے کہ خدا دیکھ رہا ہے تو ہماری عبادت کی کیفیات بدل جاتی ہے. اللہ ہمیں یقین تو ابھی پتا فرما دے, اگر اپنی عظمت کی جو ہے رویت کی کیفیت پتا کر دے تو پھر تو کیا کہیں. اللہ قبول فرما لے.
Visit tasveer.org